رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالیٰ کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آپ کے ویڈیو سوال سے ہی ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔
کمیشن کے حوالے سے کچھ معلومات کرنی تھی آپ سے۔ دکاندار سے جیسے ہم گاڑی دلاتے ہیں، اس کا کمیشن لینا صحیح ہے یا نہیں؟
جی حضور، کیا ارشاد فرمائیے؟ کمیشن،
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ کمیشن بدر حقیقت اجرت ہی ہے، تو اگر کمیشن طے ہو اور جو کمیشن لے رہا ہے اس نے کمیشن دینے والے کے لیے کام بھی کیا ہو، معاذ صرف ایسا نہ ہو کہ دو چار جملے بول دیے تو اب وہ یہ سمجھے کہ میں کمیشن کا حقدار ہو گیا، کیونکہ یہ اجارہ ہے، کانٹریکٹ ہے،
ٹھیک ہے،
اور اجارے کا کانٹریکٹ ہے، اور اس صورت میں یہ جب اپنی منفعت یعنی اپنی سروسز دے گا
صحیح،
تو اس کے بدلے میں یہ اس کی اجرت لے گا
صحیح۔
تو جب اس نے اپنی سروسز دیں کہ اس کے لیے دوڑ بھاگ کی، گاڑی دکھائی اور پھر ڈیلر سے بات کی، پھر دونوں کا سودا بنوایا، تو یہ سارے ایسے کام ہیں کہ جو قابل اجارہ ہیں
صحیح،
یعنی ان کے اوپر اجارہ ہو سکتا ہے
صحیح۔
تو لہٰذا یہ قابل اجارہ ہونے کے ساتھ ساتھ اب جائز ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو اجارے کی اجرت ہے اس کا متعین ہونا ضروری ہے
صحیح۔
بعض سیکٹر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اجرت متعین ہوتی ہے،
ٹھیک ہے،
انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ اتنی ہوگی، 2% ہوگی، 2.5% ہوگی، اور بعض سیکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اجرت انڈرسٹوڈ نہیں ہوتی ہے،
متعین نہیں ہوتی،
تو اس صورت میں اجرت کا متعین ہونا ضروری ہے،
ٹھیک ہے۔
تو اور اگر اجرت متعین ہے، کام بھی اس نے کیا ہے، تو اس صورت میں کمیشن لینا ان کے لیے جائز ہے،
ٹھیک۔ جی اگلا ویڈیو سوال لیجیے۔
میرا نام محمد شاہد اتاری ہے اور میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ جیسے کہ میرا کام ابائے کا ہے، تجارت سے ہے، اور میرے سیل مین اور دوسری جگہ پہ بھی میں نے کافی جگہ دیکھا ہے کہ چیز سیل کرتے وقت اس کی بڑی تعریف کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یقین کریں اتنے کی میری ہول سیل بھی نہیں ہے، تو یہ الفاظ کیسا ہے کہنا؟
اور مارکیٹ میں آپ کو ملے گی نہیں، یہ بھی بعض اوقات مطلب متعین کرتے کہ نہیں ملے گی، کیا فرمائیں گے؟
جی اس میں یہ ہے کہ جو چیز کے اندر واقعی خوبی یا وصف پایا جا رہا ہے
صحیح،
اس کو بیان کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
اور واقعتاً اگر مارکیٹ میں نہیں پائی جا رہی ایسی خصوصیت والی چیز تو اس کے بیان کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ خصوصیت جو بیان کی جا رہی ہے وہ نہیں، وہ اس چیز کے اندر نہیں پائی جا رہی تو ظاہر ہے کہ یہ جھوٹ اور دھوکہ دہی ہے،
ٹھیک ہے۔
اور اسی طرح اگر مارکیٹ میں اس سے اس جیسی یا اس سے عمدہ چیز اور بھی پائی جا رہی ہے اور اس کی بڑھا چڑھا کر خامخواہ تعریف کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مارکیٹ میں آپ کو ایسی نہیں ملے گی، تو یہ بھی جھوٹ کی کی صورت اور دھوکہ دہی کی صورت ہے. تو سیلز مین جو چیز کے اندر خوبی پائی جا رہی ہے اس کو بیان کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
لیکن بلا وجہ بڑا چڑھا کر جو ہے وہ چیز کو پیش کرنا اور جھوٹ اور دھوکہ دینا اور چکنی چپڑی باتوں سے گاہک کو مائل کرنا, تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. یعنی بیچنے والے کو یہ تو حق حاصل ہے کہ وہ گاہک کو مطمئن کرے, لیکن مطمئن کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں جھوٹ بولے, غلط باتیں
قسم کرے. کھا لیتے
اب قسم کھانا بھی ناجائز ہے, اگر جھوٹی قسم ہے تو جھوٹی قسم کھانا بھی ناجائز ہے, اور سچی قسم بھی ہے. تو تجارت کے اندر قسم کھانا, یہ حدیث پاک میں آیا کہ یہ قسم سودے کو تو بکوا دے گی لیکن تجارت کی جو حقیقی برکت ہے
وہ
ختم ہو جائے گی. تو اس لیے تاجر حضرات کو چاہیے کہ جو وصف چیز کے اندر پایا جا رہا ہے اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. خواہ مخواہ ایسے جھوٹے اوصاف بیان نہ کیے جائیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا یہ بولنا بھی جھوٹ ہو جائے, ناجائز کے زمرے میں شامل ہو جائے, تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے.
باقی چل کے ناظرین, ان دو سوالات سے یہ بات ہماری سمجھ میں آئی کہ یعنی شریعت ہمیں جھوٹ سے, جھوٹی قسموں سے, اور قسم کا بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرما دیا کہ اگر جائز قسم بھی کھائی تو حدیث موجود ہے کہ وہ تجارت کی جو برکت ہے اس کو اپنے ساتھ لے جائے گی. تو لہٰذا اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے, اور سامنے والا بھی مسلمان ہے تو مسلمان کے ساتھ خیر پائے کا جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی مزید برکتیں ملیں گی. آئیے آپ کا آڈیو سوال ہم لیتے ہیں.
سوال یہ مفتی صاحب سے, میں ایک فیکٹری کے اندر جاب کرتا ہوں, اس کے اندر 8 گھنٹے جاب ہے, ہم 3 ساتھی ایک مشین پہ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کمپنی کا ایک یہ ہے کہ کمپنی کو 400 کچھ پیجی چاہیے, 450 مثال کے طور پر چاہیے, ہم نے وہ 450 پیجی دے رہے ہیں, ہم تینوں بندے آپس میں, وہ کچھ دیر کے بعد یار آپ 1 گھنٹہ کیوں ریسٹ کر لیں, 1 گھنٹہ کیوں کر لیں, ایسے کر کے ہم پروڈکٹ پوری دے رہے ہیں, جتنی پروڈکشن کی ہے پوری مکمل دے رہے ہیں, تو اس کے اندر ہم وہ کچھ دیر کے لیے ریسٹ کر لیتے ہیں, یہ ہمارے لیے کرنا جائز ہے یا نہیں؟
ریسٹ وغیرہ درمیان میں جو کرتے ہیں, جی
دیکھیں در حقیقت ان کا سوال اصل میں یہ ہے کہ ایک مشین پر 3 افراد کام کرتے ہیں,
ٹھیک.
تو اب کمپنی کی طرف سے جو پروڈکٹ ان کو دینی ہے وہ تا ہے کہ اتنی آپ نے دینی ہے, تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے طور پر جتنا کمپنی کا مطلوب ہوتا ہے وہ ہم دے دیتے ہیں, لیکن اب اس میں یہ سیٹنگ کر لیتے ہیں کہ 1 گھنٹہ ایک ریسٹ کر لے, پھر دوسرا, پھر تیسرا. تو اس میں دیکھیں اصل اس میں بات یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ اجارے کا کانٹریکٹ ہے, ملازمت کا معاہدہ ہے, اور آجر اور اجیر کا تعلق ہے.
صحیح.
اب جب انہوں نے کمپنی کے ساتھ ملازمت کا معاہدہ کیا ہے,
صحیح,
تو اگر کمپنی یہ سمجھ رہی ہے کہ 3 افراد اس مشین پر کام کریں گے اور بیک وقت 3 کریں گے,
صحیح,
تو اس صورت میں تینوں کے لیے لازم ہے کہ انہوں نے جتنا ٹائم دیا ہے یا جتنے ٹائم کا کانٹریکٹ کیا ہے جتنے گھنٹے کا, تو تینوں کے اوپر لازم ہے کہ وہاں پہ وہ حاضر رہیں.
صحیح.
الا یہ, یعنی سوائے یہ کہ کمپنی کی طرف سے جو مختار ہے, جس کو یہ اختیار ہے کہ وہ ریلیکسیشن دے سکتا ہے کسی کو, ہر شخص نہیں, تو وہ اگر یہ کہتا ہے کہ آپ یوں 1-1 گھنٹہ ریسٹ کر لیا کریں, تو اس صورت میں تو ریسٹ کرنے کی اجازت ہے, کہ یہ تخفیف در حقیقت آجر کی طرف سے دی جا رہی ہے, جنہوں نے ان کو ملازم رکھا اس کی طرف سے دی جا رہی ہے. لیکن اگر ان کی طرف سے ایسا کوئی ضابطہ نہیں ہے, ان کی طرف سے اگر ایسی کوئی تخفیف نہیں ہے, تو پھر ملازموں کا باہم آپس میں طے کر لینا کہ ہم جو ہے وہ 1-1 گھنٹہ ریسٹ کر لیں گے, تو شرعاً یہ جائز نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
کیونکہ یہ وقت کا اجارہ ہے, کام کا اجارہ نہیں ہے. ہاں اگر تینوں نے یہ کمپنی سے یوں ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کو 3 افراد مل کر یہ کام کر کے دیں گے, اب یہ ہمارا ہیڈیک ہے کہ ہم ایک آدمی کام کرے, 2 آدمی کام کریں, 3 آدمی کام کریں, بہرحال ہم آپ کو یہ میٹیریل تیار کر کے دیں گے, تو اس صورت میں تو کام کا یہ اجارہ ہوا, اب 1 نہیں 3 نہیں 1 کام کرے, دو کام کریں یا تینوں کام کریں تو اس سے کمپنی کو کوئی سروکار نہیں ہے، کمپنی کو اپنا مطلوبہ مال چاہیے. لیکن عام طور پر کام کا اجارہ نہیں ہوتا ہے، وقت کا اجارہ ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو کمپنی دے رہی ہے رقم اس کو بھی پتا ہے کہ مجھے دو ملازم رکھنے ہیں
یا
تین رکھنے ہیں. یعنی ایسی کوئی بھی کمپنی نہیں ہوگی کہ جو بلا وجہ اپنے ملازموں کا اضافہ کرے اور اپنے اوپر خواہ مخواہ جو ہے وہ ملازموں کا بوجھ بڑھائے، ایسا کوئی بھی نہیں کرے گا. تو ظاہر ہے کہ جو اس کا تقاضا ہوتا ہے تو اس کے مطابق ہی ملازم رکھے جاتے ہیں. تو اس جگہ کا عام طور پر تقاضا یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ تین ملازم ہونے چاہیے اور اتنے وقت کے ہونے چاہیے. اب اگر ملازم آپس میں گٹ جوڑ کر کے آپس میں جو ہے وہ تخفیف کر لیتے ہیں، ریلیکسیشن ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں، تو شرعاً یہ جائز نہیں ہے.
صحیح.
تو عام طور پر ایسی صورت میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس بات کے اوپر مطمئن ہوتے ہیں کہ کمپنی کو جو ہم نے پروڈکشن دینی ہے وہ تو ہم دے ہی رہے ہیں، اب ہم دو دیں یا ایک دیں. وہ اس بات سے بھول جاتے ہیں کہ کمپنی کو پروڈکشن دینے کے ساتھ ساتھ آپ کا وقت بھی مطلوب ہے. آپ کے وقت کے اوپر اجارہ کیا ہے، تو لہٰذا کمپنی کی تخفیف دیے بغیر، ایک جو معروف وقفہ ہوتا ہے اس کے بغیر، اگر یہ کمپنی کی اجازت کے بغیر وقفہ کریں گے یا وقت نہیں دیں گے تو ان کا یہ وقت نہ دینا ناجائز اور گناہ ہے، اور اس وقت کی تنخواہ لینا بھی ان کے لیے ناجائز اور گناہ ہے. اتنے وقت کی تنخواہ کمپنی کو واپس کرنی ہوگی.
اور اس میں یہ بھی تو ایک خدشہ موجود ہے نا کہ کام کے اندر بھی نقص رہ جائے. سارے جب آرام کریں گے اور مطلوبہ جو کوانٹیٹی وہ پوری کرنی ہے تو اس کے لیے کام اسپیڈ میں بھی کریں گے، آرام بھی کریں گے، تو کام میں نقص بھی. تو
یہی ہے نا کہ کوئی بھی ادارہ خامخواہ اپنے اوپر ملازموں کا بوجھ نہیں بڑھاتا ہے، تو وہ پہلے سے ان کا ایک جو ہوتی ہے اسٹینڈرڈ بنا ہوا ہوتا ہے کہ اس کام کو تین افراد مل کر کام کریں گے تو ہی پائے تکمیل تک پہنچے گا. اب یہ اپنی ہوشیاری سے اور عقل مندی سے یہ طے کر لینا کہ نہیں ہم یوں کر دیں گے، اگرچہ اس چیز کے اندر بظاہر نقص نہیں آ رہا، لیکن جو انہوں نے باہم معاہدہ کیا ہے اس کی خلاف ورزی اس کے اندر پائی جا رہی ہے، جو کہ ناجائز اور گناہ ہے.
جی جی. اگلا سوال.
میں الیکٹریشن ہوں، میرا کام الیکٹریشن کا ہے، تو ہم کار وغیرہ ہمارے پاس آتی، اس کے کار کے اندر پوچھنا وہ ہمارے لیے لینا جائز ہے تو کیا اور کس کی ملکیت ہوگی وہ؟
جی کیا شاید
یہ بھی غالباً وہی والی صورت ہے جو کلر والی صورت ہوتی ہے کہ جب کلر کے ڈبے لیے جاتے ہیں تو اس سے ٹوکن نکل رہا ہے. تو عام طور پر جو مزدور حضرات ہوتے ہیں، ٹھیکیدار حضرات ہوتے ہیں، تو بعض لوگ جو ہے وہ نکال لیتے ہیں، حالانکہ وہ مالک کی رقم سے خریدے ہوئے ہوتے ہیں، وہ خریداری مالک نے کی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ ٹوکن نکالنا ان مزدوروں کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے. اسی طرح اگر یہ تار کسی نے خریدا، الیکٹریشین کو بولا کہ آپ تار خرید کر لے کر آ جائیں، اور اب اس سے ٹوکن نکلا، تو جس کا یہ تار ہے یہ ٹوکن بھی اسی کا ہے. اب اگر الیکٹریشین ان کی اجازت کے بغیر اس ٹوکن کو لے لیتا ہے تو ان کا یہ لینا ناجائز اور گناہ ہے.
ٹھیک. کچھ ایس ایم ایس بھی ہم مدینہ کے ناظرین آپ کے شامل کرتے ہیں. ہمارے فہیم بھائی ہیں باب المدینہ کراچی سے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میرے دوست نے مجھے ایک سافٹ ویئر گفٹ کیا، اس کی مالیت 1,00,000 روپے ہے، تو میں نے دو لوگوں کو 40,000 میں بیچ دیا، تو کیا یہ صحیح ہے؟
جب گفٹ کر دیا
جی
اور اس کے اوپر قبضہ بھی دے دیا تو یہ مالک ہو گئے. اب جب یہ مالک ہو گئے تو اس صورت میں ان کا آگے بیچنا جائز ہے،
کاپی کر کے اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے
اس کا بیچنا جائز ہے، ناجائز والا پہلو نہیں ہے. ہاں اس کی اگر کوئی اور دوسری کوئی ٹرمز اور کنڈیشن ہیں، کچھ اور معاملات ہیں تو وہ ایک جداگانہ حکم ہوگا، اس کے اوپر یہ جواب اپلائی نہیں ہوگا. لیکن جتنا انہوں نے بولا ہے کہ گفٹ کیا اور یہ قبضہ کر لیا تو مالک ہو گیا، اور مالک کو اپنی چیز میں ہر طرح کا جائز تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح اگلا جو ایس ایم ایس ہے وہ یہ ہے کہ جو لڑکی ہوتی ہے اس کا جو شوہر ہے اس کا جو حق مہر وغیرہ ہوتا ہے وہ معاف کروا لیا یا کر دیا، تو اب وہ رقم انہوں نے لگا دی کاروبار کے اندر اور اس سے کاروبار ترقی بھی کر رہا ہے، تو کیا یہ ایسا کرنا صحیح ہے؟
لیکن حق مہر جو ہے وہ لڑکی کا حق ہے،
ٹھیک ہے،
اگر وہ اپنی رضا مندی سے خوشی سے معاف کر دیتی ہے تو اس کو معاف کرنے کا بھی حق ہے،
ٹھیک ہے،
اور اس کو لینے کا بھی حق ہے،
ٹھیک
ہے، یعنی دونوں حق ہیں، اس کا حق ہے چاہے لے لے چاہے معاف کر دے،
ٹھیک ہے،
اب اگر اس نے لیا نہیں بلکہ معاف کر دیا ہے تو وہ شوہر کی رقم تھی اور وہی اس کا مالک ہے، اب اگر وہ کاروبار اس سے ترقی کر رہا ہے، اسی انویسٹ کیا اور اس سے کاروبار چل پڑا ہے تو اس کاروبار کا مالک شوہر ہی قرار پائے گا،
صحیح،
اب اگر بیوی یہ سمجھتی ہے کہ میرا پیسہ لگا ہوا ہے تو وہ اس کا نہیں ہے، کیونکہ جب معاف کر دیا تو وہ جو حق ثابت تھا وہ ختم ہو گیا، تو اب یہ رقم اسی کی تھی، اسی نے کاروبار میں لگائی اور جو اس سے نفع حاصل ہوگا اس کا مالک شوہر ہی ہوگا۔ باقی رہا یہ کہ معاف کرانا درست عمل ہے یا نہیں، تو معافی کا مطالبہ کرنا بلا وجہ یہ تو درست نہیں ہے، بلکہ حق مہر رکھا حق ادا کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے، نہ کہ معاف کرانے کے لیے رکھا جاتا ہے، تو لہٰذا ہر کسی کو چاہیے کہ بلا وجہ معاف نہ کریں، بلکہ جو حق مہر مقرر کیا ہے وہ اپنی بچوں کی امی کو ادا کر دیں، اور معافی کا مطالبہ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی سے سوال کرنا ہے، اور بلا وجہ بلا عذر شرعی کسی سے اس طرح کا سوال جو ہے وہ شرعاً ناپسندیدہ ہے،
ٹھیک جی۔ اگلا ویڈیو سوال لیجئے۔
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے، ہجڑے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا یا نہیں؟
جی کیا فرمائیے حضور؟
جی ان میں سے جو مسلمان ہیں تو ان کے مسلمانوں والے احکام ہیں،
صحیح،
اور وہ کوئی الگ سے کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے، وہ یا تو مرد کے حکم میں ہوں گے یا عورت کے حکم میں ہوں گے، تو جس طرح مسلمان مردوں اور خواتین کو قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے تو ان کو بھی بالکل قبرستان میں دفن کیا جائے گا، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ بھی انسان ہیں اور مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے قبرستان ہی میں ان کو دفن کریں گے،
ٹھیک جی۔ سوال لیجیے۔
سوال ہے کہ یہ جو جگہ قبرستان کے لیے وقف کی جاتی ہے، کیا آپ مجھے ہم مسجد کے لیے دے سکتے ہیں؟
جی جو وقف ہے قبرستان کی جگہ اس کو مسجد کے لیے لے سکتے ہیں؟
جو جگہ قبرستان کے لیے وقف کر دی گئی ہے،
جی،
چاہے اس میں قبر ہو یا نہ ہو، تو اس جگہ کے اوپر مسجد بنانا جائز نہیں ہے، کہ یہ وقف کے اندر تبدیلی کرنا ہے، وقف کے اندر تغیر حرام ہے، اور اگر واقف نے وقف کرتے وقت ہی مسجد کے لیے جگہ بالکل متعین کر دی تھی کہ یہ قبرستان ہے اور اس کے اندر اس جگہ کے اوپر بالکل جدا کر کے مسجد متعین کر دی تھی اس کی جگہ،
ٹھیک ہے،
تو اس صورت میں یہ خود بخود ہی وقف ہو جائے گی،
صحیح،
یعنی جتنی جگہ اس نے مسجد کے لیے متعین کی تو وہ جگہ مسجد کے لیے متعین ہو جائے گی، اور جتنی جگہ اس نے قبرستان کے لیے وقف کی ہے تو وہ قبرستان کے لیے وقف ہو جائے گی، لیکن اگر صرف قبرستان کے لیے وقف کی ہے،
صحیح،
اب کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر مسجد بنا لے تو اب مسجد بنانا جائز نہیں ہے، اور یہ تغییر وقف ہے، یعنی وقف کو تبدیل کرنا ہے جو کہ ناجائز اور حرام ہے۔
جی اگلا سوال۔
ہم لوگ کمیٹی ڈالا ہے 20 آدمی، وہ جس آدمی کا کمیٹی چاہیے پہلے وہ کمتی لیتا ہے، باقی پورے آدمی جتنے کمیٹی ہے، فار ایگزامپل اگر 20,000 کی کمیٹی ہے نا، تو ایک آدمی بولتا ہے میرے کو 15 ہی دے دو، میرے کو زیادہ ضرورت ہے، اس کو 15 کی دی جاتی ہے اور 15 وہ سب آدمی کے اوپر تقسیم ہوتا ہے۔ نیکسٹ منتھ میں وہ آدمی دوسرا آدمی بولتا ہے میرے کو 20 کی دو، میرے کو 19 کی دو، وہ جتنا بھی ہوئے گا وہ پورا آدمی کے اوپر تقسیم ہو جائے گا، یہ کیا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پلیز میری اصلاح فرما دی۔
جی کمیٹی،
جی یہ بولی والی کمیٹی کہلاتی ہے، اور اس میں کمیٹی سے جو کم لیا جاتا ہے اور پھر جو آپس میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو یوں یہ بولی والی کمیٹی ناجائز اور گناہ ہے، اور جو رقم یہ آپس میں تقسیم کی جاتی ہے یہ سود کے زمرے میں آتی ہے،
صحیح،
تو لہٰذا اس سے ہر مسلمان کو بچنا ضروری ہے،
ٹھیک جی۔ اگلی کون؟
سوال یہ ہے کہ میں نے 1-2 لاکھ پیسے ادارے لیے ہوئے ہیں، اور اس کی زکات، ان پیسے کی زکات میں نے دینی ہے یا پھر جس سے میں نے ادارے لیا ہو اس نے دینی ہے؟
جی گاڑی لیے، رجسٹریشن وغیرہ جو کراتے ہیں نا، غالباً یہ ان کی مراد تھی کہ جس دوست سے لیے तो अब मैंने उससे परचेज कर ली, तो अब मैं आगे पेमेंट मैं करूंगा या मेरा दोस्त करेगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो होती है गाड़ी। 2 लाख उधार लिए मैं। अच्छा, ज़कात के हवाले से, ज़कात वो देगा ये देंगे?
जी, इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होती है। आम तौर पर जो लोग कर्ज देते हैं वो ये समझते हैं कि जो रकम हमने कर्ज दी हुई है तो इसकी ज़कात वो अदा करेगा कि जिसको हमने कर्ज पर रकम दी हुई है, और वो दलील ये देते हैं कि चूंकि वो हमारी रकम इस्तेमाल कर रहा है तो लिहाजा ज़कात भी वही देगा। ऐसा नहीं है, जिसने कर्ज के ऊपर रकम ली हुई है तो उसने कर्ज पर ही लिया, उसे वापस आपको करनी है।
ठीक है,
तो जो इसका असली मालिक है, जिसने कर्ज दिया हुआ है, तो इसकी ज़कात भी उसी के ऊपर लाजिम होगी। अगर उससे मुतालबा करेंगे जिसको कर्ज दिया हुआ है कि आप हमारी ज़कात अदा कर दें, और वो कर्ज की वजह से कर भी देता है और फिर पूरी रकम आपको लौटा देता है, तो इस सूरत में तो ये सूद हो जाएगा।
सही,
गोया कि आपने कर्ज के ऊपर नफा लिया है, और कर्ज के ऊपर नफा लेना ये सूद है। तो ये सूदी सूरत है। अगर कोई किसी को मजबूर करता है कि आप चूंकि मेरे पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो लिहाजा ज़कात आप दें, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं बनती। ज़कात जो इसका असल मालिक है, क्योंकि ज़कात मिल्कियत पर होती है, तो जिसकी मिल्कियत इसके ऊपर साबित है ज़कात भी वही अदा करेगा।
ठीक है, ऐसे में शामिल करते हैं। मोहम्मद नजम है ये मुल्तान से। अच्छा, ये भी हुजूर इरशाद फरमाइएगा कि मोहम्मद की जगह में एम लिखा है, तो इसका भी हुक्म बयान कर दीजिएगा।
इसको उलमा ने मना फरमाया है कि मोहम्मद और इस तरह के नामों का, बिलखसूस मोहम्मद का मुखफ्फ लिखना, एम के साथ लिखना, इसको मना फरमाया है।
अच्छा, ये सवाल ये करना चाह रहे हैं कि मैं एक शॉप यानी दुकान पर सेलमैन हूँ, और जो काम मैं करता हूँ दुकान पर, जो सामान रखा है उससे हट कर कोई अपना जाती सामान ला कर मैं दुकान पे रख कर बेच सकता हूँ क्या? मिसाल तौर पे गोल्ड की दुकान है, ज्वेलर्स की दुकान है, अभी उसमें चाहे तो कपड़ा रख लें, या कोई ऐसी चीज जो कि वो दुकान को भी डिस्टर्ब ना करे लेकिन हो इनकी अपनी जाती, कोई नौकरी भी कर रहे हैं।
अच्छा,
तो क्या ये कर सकते हैं?
देखें, जिसकी दुकान है अगर ये उसके ऊपर नौकरी करते हैं, अब अगर वो ये कहता है कि आप यहाँ पे सामान रख कर बेचें,
सही,
तो इसमें तो शर्म कोई हर्ज नहीं है।
ठीक है,
लेकिन यहाँ एक पहलू है कि अगर फर्ज किया कि किसी ने अपने दुकान पर किसी को मुलाजिम रखा हुआ है, अब ये उनकी इजाजत के बगैर करता है,
सही,
तो जाहिर है कि ये इनका मुलाजिम है और उस वक्त के पैसे उनसे भी ले रहा है और साथ साथ अपना काम भी कर रहा है। अगर मालिक की इजाजत के बगैर कर रहा है तो इस सूरत में जितना ये अपना काम करता है मुलाजमत के वक्त में, तो ये काम करना इसका नाजायज और गुनाह है, क्योंकि जिससे इसने वक्त का इजारा किया हुआ है तो ये उसके वक्त में कमी कर रहा है। हाँ, अगर असल मालिक से इजाजत ली हुई है और असल मालिक ने इजाजत दी हुई है कि ठीक है आप मेरे सामान के साथ अपना भी सामान बेचा करें, और उसका हिसाब किताब बिल्कुल अलग से रखता है, तो इसमें शरण कोई हर्ज वाला पहलू नहीं है।
सही, मेरे छोटे भाई से मेरी बनती नहीं है, अब मैं काफी कोशिश करता हूँ लेकिन वो सख्त मिजाज है, तो अब मैं क्या करूँ इस हवाले से, मेरे लिए क्या हुक्म होगा?
देखिए, भाई का रिश्ता तो बहुत करीबी रिश्ता होता है, और भाई अगरचे सख्त मिजाज भी है और बड़ा भाई है बिलखसूस, तो उसका अदब करना जो है वो ज़रूरी है, और छोटा भाई है तो भी छोटों के ऊपर शफ़क़त करना ज़रूरी है। तो अब भाइयों वाला जो रिश्ता होता है ये बहुत करीबी रिश्ता होता है, अब इस रिश्ते को तोड़ा नहीं जा सकता।
सही।
अब अगर किसी के अंदर ऐसी आदत है कि वो बिला वजह सख्ती करता है या बिला वजह जो है वो तंग करता है, तो इस सूरत में दरगुजर ही किया जाए, उनसे रिश्ता नाता बिल्कुल तोड़ देना, कत्ता ताल्लुक कर लेना, ये जायज नहीं होता है। सवाए ये कि वो बहुत जरर की हद तक हो जिसमें इनको नुकसान पहुंचा रहा हो, और फिर इसके इनके लिए सिर्फ यही सूरत रहेगी है कि इनसे कोई ताल्लुक ही ना रखे, या कोई ऐसी वजह पाई जा रही हो कि शरीयत की वजह से कि जिससे इनसे ताल्लुक तोड़ना अब जरूरी हो जाए, तो वो जो मुस्तसना सूरतें हैं, इस्तिसनाई सूरतें हैं, उनके अलावा बाहर सूरत इनसे ताल्लुक जोड़ने की کوشش کرے, اپنے طور پر یہ کوشش کرے کہ ان کی طرف سے تعلق توڑنے میں کوئی پہل نہ ہو, بلکہ اگر وہ بھی کرتے ہیں تو ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ حدیث پاک میں آیا کہ یہ جو صلہ رحمی ہے یہ عرش کے ساتھ معلق ہے,
سبحان اللہ
اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے, یا اللہ جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ دے,
سبحان اللہ
جو مجھے توڑے تو اس کو توڑ دے. تو صلہ رحمی اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کرنا, اچھا تعلق جوڑنا, بلکہ بعض احادیث کے مضامین سے یہ بھی آیا ہے کہ یہ عمر میں اضافے کا بھی سبب ہے, رزق میں اضافے کا بھی سبب ہے. تو ان سارے فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑی بہت جو سختی ان کی طرف سے نادانی آتی ہے تو اس کو درگزر کرنا چاہیے, اور ان کے ساتھ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے جب تک شریعت اجازت دے کہ ان سے تعلق جوڑ کر رکھنا چاہیے.
مدی چل کے ناظرین کوشش یہ کی جائے کہ حقیقی معنوں میں جس سے بھی اس طرح کی لڑائی جھگڑا یا کوئی صورت ہے, وہ ہمارے خونی رشتہ دار ہوں, ہمارے پڑوسی ہوں, دوست احباب ہوں, تو کوشش کر کے حقیقی معنوں میں شریعت کا جو ایک تقاضا ہے اس کو پورا کرتے ہوئے اس کو مطلب صاف کر لیا جائے, کیونکہ شب برات کی جو شب ہے اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. پھر آگے یہ بھی ہے کہ جو دو آپس میں جھگڑے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو انہی کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. تو یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے, لیکن ایک کاش حقیقی معنوں میں ہو اور جو اس کا طریقہ کار شریعت نے بیان کیا اس کے مطابق ہوگا جب ہی ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی. جی مزید کال
ہے کہ میں جاب کرتا ہوں اور میں کمیشن پر ہوں, تو میرا تو کوئی ادھر کمپنی کے ساتھ ڈیوٹی ٹائم فکسڈ ہی نہیں ہے, تو اس کے لیے مجھے میں کبھی 12 بجے بھی فری ہو جاتا ہوں اور کبھی شام 5 بجے بھی, تو مجھے بتائیں کہ کیا میں ان سے ٹائم فکس کروں یا نہیں.
یہ کمیشن کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں وہ ان کا ملازم ٹائم کا ملازم نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ ایک جو بیچ میں کردار ادا کرتا ہے, اپنی سروسز دیتا ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان سودا کرا دینا, یا ان کی چیز بکوا دینا, یا ان کو کوئی چیز خرید کر لے کر دے دینا, دونوں پارٹیوں کو ملا دینا. تو یہ جو ہے در حقیقت یہ کام کا ہی اجارہ ہے, کمیشن کا جو اجارہ ہے یہ در حقیقت کام ہی کا اجارہ ہے کہ آپ نے ان کے لیے کام کیا اور آپ نے اس کی اجرت طے کی, تو اس صورت میں آپ اجرت کے حقدار ہو گئے. تو اس کے لیے وقت کی پابندی نہیں ہے, عام طور پر جو کمیشن والی صورت ہوتی ہے تو اس میں وقت کا ملازم نہیں ہوتا ہے بلکہ کام ہی کا اجارہ ہوتا ہے.
جب فارغ ہو جائے اپنی چھٹی,
فارغ ہو جائے چھٹی.
صحیح. جی اگلی کو
سوال یہ ہے کہ اگر مارکیٹ میں اوپر مسجد بنا دی گئی اور اس کے بعد پھر جو پراپرٹی کا مالک تھا وہ مسجد ختم کر دے, تو اس کا مطلب کیا حکم ہے کہ وہ مسجد ایک ہی جگہ رہے گی یا پھر وہ اس کو ختم کر کے اپنا پھر دنیاوی کاروبار کے لیے مارکیٹ بنا سکتا ہے؟
اس میں کنفیوژن تھوڑی سی ہے کہ مارکیٹ بنی تو کیا پہلے مسجد تھی کیا تھا.
دیکھیں اس میں واضح بات ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی جگہ پر نماز پڑھنے کی اجازت دے دیتے ہیں, لیکن یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ مستقل مسجد نہیں ہے, عارضی طور پر جائے نماز ہوتی ہے.
صحیح.
تو اگر کوئی اپنی جو ہے وہ جگہ کو جائے نماز کے طور پر استعمال کرنے کے لیے دیتا ہے تو وہ مسجد نہیں ہو جائے گی. ہاں اگر اس کو بطور مسجد وقف کر دیا اور لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دے دی اور اس کا راستہ بھی بالکل الگ کر دیا ہے تو اس صورت میں یہ مسجد ہو جائے گی. تو اس صورت میں اس کا توڑنا ناجائز اور گناہ ہے کہ جو جگہ ایک دفعہ مسجد ہو گئی وہ ہمیشہ کے لیے مسجد ہو جائے گی, تو تا قیامت مسجد ہی رہے گی. تو اس صورت میں اس کا توڑنا, اس کو ختم کرنا ناجائز اور گناہ ہے, لیکن ہر وہ جگہ کہ جس کے اوپر نماز پڑھی جاتی ہے اس کو مسجد نہیں کہا جائے گا.
صحیح.
اور نہ ہی یہ ہے کہ اس نے فرض کیا کہ کسی نے اپنی ذاتی جگہ میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی تو اب ہم یہ بولیں کہ مسجد ہو گئی, حالانکہ اس نے مسجد کی ہی نہیں. تو جب مالک وقف نہیں کرے گا تو لوگوں کے نماز پڑھنے سے تو وہ جگہ وقف نہیں ہو جائے گی, مسجد نہیں ہو جائے گی جب تک کہ خود زمین کا مالک اس کو مسجد نہ کرے. تو اب جو صورتحال ہے وہ تو اصل مالک سے پوچھی جائے گی کہ انہوں نے واقعی اس کو مسجد کیا تھا یا نہیں کیا تھا, اگر انہوں نے واقعی اس کو مسجد کر دیا تھا,
صحیح,
مسجد کے لیے وقف کر دیا تھا, تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسجد توڑنا جائز نہیں تھا. اور اگر انہوں نے اس کو مسجد نہیں کیا تھا تو وہ جائے نماز تھی, اس کا توڑنا جائز تھا.
اچھا, یہاں پر جیسے تنفیر ہے عوام کے حوالے سے, یا عوام کو ہم غیبتوں بہتان اس طرح کی بچانے کے لیے کیا وہاں بورڈ لگا سکتے ہیں, جیسے اگر کوئی جائے نماز بنائے کہ بھائی یہ فی الوقت صرف نماز کے لیے, جیسی کوئی صورت بنی تو یہ ہم بلڈنگ بنائیں گے, عمارت بنائیں گے, تو اس کو مسجد نہ سمجھا جائے.
دیکھیے, بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ خود سے یعنی کہ اپنے دل میں نفرت پیدا کر لیتے ہیں, یا خود سے غیبت کے دروازے کھول دیتے ہیں. شریعت نے مسجد کرنے کا ایک طریقہ کار وضع کیا ہے کہ مالک اپنی خوشی سے, اپنی رضا مندی سے اس کو مسجد کے لیے وقف کر دے, زبان سے وقف کے الفاظ ادا کر دے, یا لوگوں کو یہ بولے کہ یہ میں نے مسجد کے لیے مختص کر دی ہے, یا لوگوں کو پھر نماز پڑھنے کی اجازت دے دے, اس کا راستہ بالکل الگ کر دے, تو اس صورت میں یہ مسجد ہو جائے گی. یعنی قول سے بھی مسجد ہو جاتی ہے کہ وہ سراتن الفاظ سے بولے, اور دلالتن بھی ہو جاتی ہے. لیکن اب اگر نہ اس نے دلالتن مسجد کیا ہے نہ سراتن مسجد کیا ہے, اب اگر کوئی خواہ مخواہ غیبتوں کے دروازے کھولتا ہے, یا یہ کہتا ہے کہ انہوں نے مسجد کی تھی, تو یہ خود ہی قصوروار ہے,
ٹھیک ہے,
کہ یہ خود ہی غلط بات کر رہا ہے. لیکن پھر بھی بطور احتیاط اگر ایسی جگہوں پر جائے نماز لکھ دیا جائے,
صحیح,
تاکہ کسی کو کوئی کنفیوژن نہ ہو اور کوئی اس کو مسجد نہ سمجھے, تو اس میں بہت اچھی بات ہے,
ٹھیک,
لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
اچھا, آخری ایسے میں ہم شامل کریں گے, سلسلے کا وقت ختم ہونے والا ہے. ہیئر ڈریسر کی شیف کی جو اجرت ہوتی ہے لینا, اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اول تو یہ کام اور پھر اس کی اجرت, دونوں ہی اگر ارشاد فرما دیں.
دیکھیں, جو ناجائز کام ہے اس کی اجرت بھی ناجائز ہے, یہ شریعت کا ضابطہ ہے,
ٹھیک ہے.
جائز کام کی اجرت بھی جائز ہے,
صحیح.
اب شیف بنانا ناجائز ہے تو اس کی اجرت لینا بھی ناجائز ہی,
صحیح,
تو یہ کمائی جو اس کی ہے ناجائز کمائی ہے,
صحیح. جی, اگلی کال لیجیے گا.
آزاد, آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ مجھے پتا نہیں کہ میں کب صاحب نصاب ہوا ہوں, تو میرے لیے کیا بہتر ہے کہ میں کب زکوٰۃ کے پیسے نکالوں؟ میں نے کئی بار کوشش کی پتا لگانے کی کہ میں صاحب نصاب کس مہینے میں ہوا ہوں, تو مجھے پتا نہیں چل رہا, تو اب میرے لیے کیا بہتر ہوگا کہ میں کس مہینے میں حساب سے زکوٰۃ نکالوں؟
جی, اس صورت میں یہ غالب گمان کریں, جس مہینے میں یہ ان کا غالب گمان ہوتا ہے کہ ہاں میں اس مہینے میں صاحب نصاب ہوا ہوں,
صحیح,
تو اس مہینے کو اپنا نصاب کا مہینہ تصور کریں.
رمضان شریف میں جو نکالتے ہیں کہ بھئی فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے, زیادہ ثواب ملے گا, تو رمضان کا انتظار نہیں کریں؟
دیکھیں, اس میں تو تفصیل ہے, اگر رمضان سے پہلے زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے,
جی,
تو اب رمضان کا انتظار کرنا گناہ ہے,
صحیح,
کیونکہ فوری طور پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے,
ٹھیک ہے,
تاخیر گناہ ہے بلا وجہ,
ٹھیک.
اور اگر رمضان کے بعد یہ نصاب کا سال پورا ہوگا,
صحیح,
تو اور یہ ایڈوانس میں زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے رمضان میں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کسی کا فرض کیا کہ شوال میں, ذیقعد میں, ذیلحج میں نصاب کا سال مکمل ہو رہا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں
ثواب کے
حصول کے لیے ماہ رمضان میں اپنی زکوٰۃ ادا کر دیں اور غریبوں تک, فقیروں تک ان کا مال پہنچ جائے, تو بالکل بہت اچھی بات ہے. اور ایڈوانس میں زکوٰۃ اگر یہ دے دیتے ہیں تو یہ ان کی زکوٰۃ شمار ہو جائے گی. جب نصاب کا سال مکمل ہو تو پھر یہ حساب کتاب کریں, اگر یہ کم دے چکے ہیں تو جتنی رہتی ہے اتنی اور ادا کر دیں, اور یہ اگر پوری ادا کر چکے ہیں تو بہت اچھی بات ہے.
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو سنا ہے, جو سیکھا ہے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی کا سفر, گزارے کیسے زندگی کا سفر,
آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.